الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخفوف، على محمد سيد المرسلين والنبيين، وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات ہماری گفتگو کا سرنامہ ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی تین آیتیں، جس میں رب العالمین اس امر کو بیان فرما رہا ہے کہ انسانی زندگی سراسر امتحان ہے، اور زیادہ تر انسان ایسے ہیں کہ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، کسی نہ کسی عقیدے پر یقین کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں صرف اور صرف دعوی ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور پروردگار لازماً حتماً انسانوں کو آزمائش میں ڈالے گا اس زندگی میں، تاکہ ان کا سچ اور ان کا جھوٹ، ان کا صدق اور ان کا کذب ظاہر ہو جائے. کس پر ظاہر ہو جائے؟ خود ان پر ظاہر ہو جائے اور دیگر افراد پر بھی. اس حوالے سے ہماری گفتگو الحمدللہ کافی منازل طے کر چکی ہے، اور اب مجھے اپنے اختتام سے قریب ہونا ہے، اور اس ذیل میں جن نکات کو ہم نے بنیاد بنایا وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، یعنی کہ ہم نے گفتگو اس انداز سے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے ہم زندگی میں مختلف قسم کے امتحانات دے رہے ہوتے ہیں، اسی ٹرمز میں ہم امتحان زندگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی چیز کہ خود امتحانی سوالات کیا ہیں، امتحان کا پرچہ کیا ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ایک انسان مؤمن و مسلم ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا امتحان خود شریعت ہے، احکامات شریعت ہے، پھر فتنہ ہے یعنی اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر بلا ہے یعنی انسانی زندگی کے حالات میں اس طریقے سے تبدیلی واقع ہونا کہ انسان اس سے غیر متاثر نہ رہ سکے، اور پھر ان بدلتے ہوئے حالات میں انسانوں کے رسپانسز کو دیکھا جانا اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا. پھر ہم نے ظرف امتحان یعنی ایگزامینیشن ہال کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی، اور اس کی بھی کچھ خصوصیات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کہ یہ پوری زندگی ہے. پھر ہماری گفتگو اس جگہ تک آئی کہ خدائی امتحان میں، یعنی ہم ایک مخصوص کہہ لیں گے پیراڈائم میں یا ایک مخصوص جہت سے اس موضوع کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ امتحان نہیں جو تمام انسانوں کا ہے، بلکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس امتحان کی بات کی گئی ہے جو مخصوص مومنین سے، اور اس کا سینس بھی واقعاً بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنین ہی وہ ہیں کہ جو اس ریوارڈ کے امیدوار ہیں جس کا اعلان خدا نے کیا ہے، علم اسماء کل کی شکل میں یا بہشت بری کی شکل میں یا اپنی لقاء اور ملاقات کی شکل میں. تو وہ امتحان اس کے لیے جو خاص بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ خدائی امتحان میں کامیابی کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ رائٹ ایٹیٹیوڈ ہے، رائٹ فریم آف مائنڈ ہے. یعنی عمل کی بات، عقیدے کی بات، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر انسان صحیح جہد ہی نہیں لے پائے گا وہ کبھی بھی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے اپنی پوری زندگی یہ سمجھتا رہے کہ میں بہت نیکی کر رہا ہوں اور میرا عقیدہ بہت درست ہے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، اور اس حوالے سے میں نے دو چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پہلی اپروچ ہے علم پر مبنی، علم و معرفت پر مبنی، نہ کہ فقط گناہ اور ثواب والی زندگی یا فقط گناہ اور ثواب. اور اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تفصیل سے کہ علم، اور علم کے حوالے سے جو ایک بہت اہم نقطہ ہے پریکٹیکل اپلیکیبلٹی کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ علم شروع ہوتا ہے ذخیرہ معلومات سے، لیکن اگر وہ علم نور تک نہ پہنچے تو اس کا فائدہ نہیں. ہم جیسے انسانوں کے لیے علم شروع ہوتا ہے معلومات سے، یعنی ہم انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ علم نور نہ بنے، یعنی ایک حقیقت کو ہم پر روشن نہ کر دے، اس وقت تک اس علم کا فائدہ نہیں. اور اس کے علم کو معلومات سے نور تک لے جانے میں دو اہم ترین باتیں ہیں کہ انسان جب تک یہ ریئلائز نہ کرے کہ حقیقت پردہ غیب میں، اور انسان کا قلب جب تک خدا کی نشانیوں کو سمجھنے کے بعد اس کے آگے خشیت اختیار نہ کرے، علم کبھی بھی نور نہیں بنتا. یعنی ہم جتنا پڑھتے رہیں، جتنی باتیں کرتے رہیں، جتنا درس و تدریس و تعلیم و تعلم کرتے رہیں، علم بنام معلومات نور علم میں کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوگا جب تک یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، خشیت قلبی عظمت الہی کے حضور میں، اور ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، جس کی تشریح ہم کر چکے. کل ہم نے ایک اور جسے کہہ لیں رویے یا ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے دوسری چیز آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس زندگی میں انسانوں کی توجہات کا مرکز زیادہ تر چیزوں کی جمع آوری ہے، کثرت ہے، تکافر ہے، کہ جو سورہ تکافر کی پہلی آیت کے الحاکم التکافر حتی زرتم المقابر، اس کے شان نزول میں کیا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو عرب تھے وہ اپنے قبیلے پر اور قبیلے کی تعداد پر اتنا زیادہ فخر کرتے تھے کہ اپنی تعداد کو زیادہ ثابت کرنے کے لیے قبور کو جا کے گن رہے تھے کہ ہمارے صرف زندوں کی تعداد زیادہ نہیں بلکہ مردوں کی تعداد میں بھی ہم تم سے آگے ہیں. اس حد تک یہ ہے تکاثر والی مینٹیلٹی، یعنی تکاثر کی مینٹیلٹی گنتی ہے، گنتی آداد ہے. کوثر والی مینٹیلٹی نورانیت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جیسے علم ہے، علم کو گنتی سے نہیں ناپا جاتا کبھی بھی. جو میں نے کل کوثر کے حوالے سے مثال دی تھی علم کی، اور تکاثر کے حوالے سے مثال لی تھی مال کی. مال کو آپ گن گن کے جمع کر سکتے ہیں، کاؤنٹیبل ہے، علم کاؤنٹیبل نہیں ہے. علم درجات رکھتا ہے اور انٹینسٹی رکھتا ہے، کوالٹی رکھتا ہے. تو جو بھی کوثر ہے اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور کوثر کے معنی کو جب بھی آپ کو یاد رکھنا ہو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مثال، بہترین مثال مصداق ہے. انا اعطینا کل کوثر، جناب سیدہ کے وہ ہستی کے جو ہر اعتبار سے، یعنی کوثر کیا چیز ہوتی ہے کہ جو انسان اس سے کنیکٹ ہو، وہ خیر و برکت لے کے واپس جائے. یہ کوثر کی خوبی و خوبصورتی ہے. یعنی باپ اگر جناب سیدہ کے پاس آئیں تو کہیں ام ابیہا, شوہر اگر قریب آئیں تو وہ اس حالت میں ہو کہ امام علی علیہ السلام جیسا شخص جناب سیدہ کو اس دنیا سے ودا کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ کی آہ اور چیخ بلند ہوئی ہے. امام علی علیہ السلام جیسا شخص جو صبر کا کوہ گراں, یہ ہے خیر کثیر کا مطلب کہ ایک انسان اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ اگر وہ آغوش نہ ہوتی تو نور امامت اور کسی گود میں پل نہیں سکتا تھا. کوثر اسے کہتے ہیں, کوثر یعنی وہ وجود جو کثرت سے خیر و برکت ایجاد کرتا ہے. جب بھی میں نے امام سجاد علیہ السلام کی دعا بھی آخر میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ جہاں پر ہمیں اس بات کو طلب کرنا ہے, کوثر کیا ہے, اگر میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں دہراؤں, طیب بقوائک نفسی. کوثر کیسے حاصل ہوتی ہے کہ اے خدا اپنے فیصلے میرے حق میں وہ قرار دے کہ میرا نفس طیب ہو جائے. طیب نفس کوثر کو ایجاد کرتا ہے. ووسع بمواقع حکمک فدری, اور تیرے حکم کے مواقع ایسے ہوں جو میرے سینے کو وسیع کر دیں. شرح صدر کوثر ایجاد کرتا ہے. تو بہرحال کل مجلس کے بعد کی گفتگو میں ایک مطلب خدا آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے کہ معارف قرآنی میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی توفیقات کو بہت آگے تک لے جائیں. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ خدا نے انسانوں کے لیے کوئی موقع عذر کا نہیں چھوڑا ہے. یعنی ہم لوگ جب عام طور سے بات کی جاتی ہے کہ خدا کے رستے میں بلند ہونا ہے, غیب کے معنی بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیے تھے کہ اگر کوئی چیز غیب میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے معیار سے بلند ہے, اور اگر آپ اس حقیقت غیبی کو پانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ بھی اپنے معیار کو بلند کر کے اس کی سطح تک لائیں. لیکن ہم جیسے افراد زیادہ تر اس جگہ پر اور اس موقع پر پہنچنے کے بعد ہم اپنے جسے کہہ لیں ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بس سے باہر ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, ہمیں قرآن مثال کے طور پر سمجھ میں نہیں آتا, ہم ساری زندگی نعرہ حیدری لگاتے رہتے ہیں لیکن امام علی علیہ السلام کی نہ دعا سمجھ میں آتی ہے, دعا اور مناجات سمجھ میں آتی ہے, نہ نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں. تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے اس جگہ بھی گنجائش نہیں چھوڑی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تم بلند نہیں ہو سکتے تو کم از کم میرے رستے میں دل شکستہ ہو جاؤ, اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں میں خدا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن بعد میں ایک بہت اچھا سوال کیا گیا کہ دل شکستگی کیا مایوسی ہے؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے؟ مایوسی نہیں ہوتی دل شکستگی. اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بات سمجھاؤں, کیونکہ یہ نقطہ اہم ہے, اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے رستے میں چلیں یہاں تک کہ دل شکستہ ہو جائیں تو پھر خود خدا ہمارے پاس آئے گا. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک ملک میں جس کا بادشاہ عادل تھا, عادل حکمران تھا, کسی دور دراز گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا, اور اس نے یہ سنا کہ بادشاہ رعایا کا بہت خیال کرتا ہے, بہت مہربان ہے, ہمدرد ہے, تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں کوئی تحفہ لے کے جاتا ہوں. تحفہ اس نے بہت غور کیا, جیسے کل بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تحفہ ہمیشہ وہ دیا جاتا ہے کہ جو اس کے پاس نہ ہو, جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اس کو وہ تحفہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو. تو اس نے بہت غور کرنے کے بعد یہ اس کو نظر آیا کہ میرے علاقے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز پانی ہے, جسے ہم دور دور سے میلوں سے اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں, پانی بہت قیمتی چیز ہے. اس نے ایک گھڑا پانی کا بھرا اور تخت سلطنت کی طرف چلنا شروع ہوا. بادشاہ کے محل میں پہنچا, انہوں نے کہا بادشاہ فلاں جگہ ہے, ابھی محل میں نہیں. جب وہاں پہنچا تو بادشاہ دریا کی سیر کر رہے تھے, دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. اب جب وہ شخص بادشاہ کے قریب ہوا اور اس نے پانی کا اتنا بڑا منبع دیکھا، مخزن دیکھا کہ جہاں پر اتنا زیادہ پانی موجود ہے، تو اس نے ایک نظر دریا کے پانی کو دیکھا، ایک نظر اپنے گھڑے میں موجود پانی کو دیکھا، اور اس کے بعد وہ وہیں شرمندگی سے کھڑا رہ گیا کہ میں تو جس چیز کو اتنا قیمتی سمجھ کر اتنی دور سے لے کر آیا تھا کہ تحفے میں پیش کروں گا، یہاں تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ شخص، ایک شخص مجھ سے قریب آنا چاہتا ہے، پھر ٹھٹک کے رک کے کھڑا ہو گیا، پریشان ہو گیا، قریب بلایا، کیا چیز ہے؟ اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اب کیا تحفہ پیش کروں آپ کی بارگاہ. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اس پانی کو دریا میں پھینکوا دو اور اس کے گھڑے کو جواہرات سے بھر دو، کیونکہ ہماری نظر کرامت شے کی ماہیت پر نہیں، حسن نیت پر ہے. دل شکستگی اس کو کہتے ہیں، مایوسی کو نہیں کہتے کہ میں نے خدا کے رستے میں سفر طے کیا ہے، کوشش کی ہے، اپنی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن اس کے باوجود میں اس لائق ہی نہیں بن سکا کہ خدا مجھے قبول کر لے. اپنی کمائیگی اور کوتاہی پر نظر دل شکستگی ہے، مایوس ہونے کو نہیں کہتے. تو جو انسان اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں سفر کرے اور نہ کر سکے، خدا خود اس کے پاس آئے گا. تو رب نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا ہے ہمارے لیے. یعنی اگر ہم یہ عذر پیش کریں کہ میں اتنی قابلیت نہیں رکھتا تھا، لیاقت نہیں رکھتا تھا، میں علم و معرفت نہیں پیدا کر سکا، میں بلند نہیں ہو سکا، تو دوسرا جواب میں پھر یہی سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اتنی محنت کی، کیا میرے رستے میں اتنے قدم طے کیے کہ تم شکستہ ہو جاؤ، خستہ ہو جاؤ، تو پھر ہم خود تمہارے پاس آتے ہیں. تو یہ اپروچ ہے امتحان میں کامیابی کی، یہ دو چیزیں. اچھا، آج میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہم انشاءاللہ کریں گے، اور وہ یہ کہ اگر ہم فقط اس بات پر زور دیتے رہیں کہ انفرادی طور سے ہم کیسے کامیاب ہوں اور انفرادی طور سے ہم امتحان الہی میں کیسے بلند درجات کو حاصل کریں، یہ بحث نامکمل ہے. جب تک ہم اجتماع کو بھی علم اور کوثر کی بنیاد پر ڈیولپ نہ کر پائیں. یہ اس نقطے کو قرآن کریم نے بہت وضاحت سے، آپ اگر غور کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں تقریباً انفرادی سے زیادہ اجتماعی موضوعات کا ذکر ہے. انفرادی سے زیادہ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی حکمت ہے. بیسیکلی خدا کی نظر میں انسانیت ایک آرگینزم کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں انسانیت کو کہ یہ 10, 20, 40, 50, 1000, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, اس کو ایک آرگنزم کے طور پہ دیکھتا ہے. اور جب تک یہ پورا آرگنزم باہم ایک دوسرے کے کمبینیشن کے ساتھ فنکشن نہیں کرنا شروع کر دے گا اس وقت تک مقصد خلقت حاصل نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن میں رکھیں, مقصد خلقت فقط اس بات سے نہیں حاصل ہوتا کہ میں نیک بن جاؤں, مقصد خلقت فقط اس بات سے نہیں اچیو ہو جاتا ہے کہ میں مومن ہو گیا اور متقی ہو گیا اور میں اپنا سینہ تان کے بس میرے کیا کہنے اور باقی سب لوگ, تو کبھی بھی نہیں, اس سے کبھی مقصد خلقت پورا نہیں ہوتا. تو میں اس چیز کو انشاءاللہ آج کے کوثر اجتماع میں جامعہ میں, یعنی کوثر ذات میں کہ نفس طیب ہو جائے, سینہ شرح صدر حاصل ہو جائے, انسان چیزوں کی گنتی گننے سے اپنے آپ کو بچا لے, نورانیت ان حقائق کی طرف حرکت کرے جو نورانی ہیں, درست. لیکن کیا قرآن نے ہمیں اس بارے میں بھی کچھ بتایا ہے کہ اجتماع کے اندر بھی اگر ہم اوور آل اپنے معاشرے کو بھی اسی جہت پہ لانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تین جگہوں سے قرآنی آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنا کوشش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اہم نقطہ اور, کیونکہ یہ موضوع جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر ہم مجلس کا فارمیٹ اس طریقے سے کر دیں گے کچھ پریزنٹیشنز دکھا سکیں تو شاید ہماری بات کرنے کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ صرف گفتگو ہے اور آپ عالم بیچارگی میں مجبور ہیں کہ پوری کی پوری تصویر اس گفتگو سے بنائیں اپنے دماغ میں, تو یہ بہرحال ایک مشکل کام ہے. لیکن ایک سوال خود ہم اٹھا کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے بلائے الہی کا ذکر کیا تھا تو اس وقت ہم نے ایک جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کہ ہم تم کو بلا میں ڈالیں گے, حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو باہر نکال لیں. تو ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جہاد اور صبر کہاں رہ گیا؟ یہ ہم علم میں چلے گئے, تکاثر اور کوثر کی باتیں کرنا شروع ہو گئے, وہ جہاد اور صبر والی چیز کہاں چلی گئی؟ تو اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاد اور صبر بیس ہے, بیس جس کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. یعنی جو مؤمن ہے, جو بھی مؤمن ہے, جو امتحان الہی میں کامیابی کا خواہش مند ہے, اس کا مجاہد اور صابر ہونا لازمی ہے. یعنی وہ اپنی زندگی میں کبھی سٹیگننٹ اور اسٹیل ہو کے نہیں بیٹھے گا, ہمیشہ جد و جہد اس کی زندگی میں نظر آئے گی, اور جد و جہد جو وہ حق کے رستے میں کرے گا اس میں آنے والی رکاوٹوں کے مقابلے میں ہمیشہ پراستقامت رہے گا. یہ دو کوالٹیز بیس ہیں. آپ جب علم حاصل کرنے نکلتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا, علم میں جہاد و صبر نہیں چاہیے ہوتا حقیقت تک پہنچنے کے لیے؟ ایون معلومات کے ذخیرہ کرنے کے لیے مجاہدہ و صبر چاہیے ہوتا ہے, چے جائے کہ علم کو معلومات سے نورانیت تک لے جانے کے لیے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہ دو کوالٹیز جو خدا نے کہیں کہ ہم تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو نکالیں گے, یعنی یہ بیس کوالٹیز ہیں. اگر مجاہدہ نہیں ہے, یعنی کوشش نہیں ہے حق کے رستے میں, ہم خالی فقط باتیں کرنے تک محدود ہیں, ہم اپنے گھر میں, اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے آرام خانے میں, جیسے آج کل کی زبان میں ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کمفرٹ زون, ہم کبھی بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلتے کبھی کسی کے لیے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زیارتوں پہ جائیں تو کبھی کسی بیچارے مجبور کی ویل چیئر بھی چلائیں, کبھی زحمت لے کر کسی بچے اور کسی خاتون کے کھانے کا بھی انتظام اپنے ہاتھ سے کریں. یہ عمل آپ کا آپ کی زیارت کے ثواب کو دوچند کرے گا. کمفرٹ زون سے باہر آنا ضروری ہے. جو مجاہد اور جہاد, کمفرٹ زون سے باہر آنے کا نام ہے, اور پھر جو تکلیفیں ہوں اس کے مقابلے میں صبر. تو یہ بات ذہن میں رہے, ہم نے اس اوریجنل ٹاپک کو ترک نہیں کیا ہے, بلکہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ علم ہو, معرفت ہو, نورانیت ہو, کوثر ہو, تکاثر ہو, ہر جگہ پر جہاد اور صبر لازمن چاہیے. ان دو صفات کے بغیر اس رستے میں آگے بڑھنا ممکن نہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اجتماع میں خدا کیا بیان کرتا ہے. اس اجتماع کو بابرکت اور خیر کا ایجاد کرنے والا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سورۃ الانفال کی پہلی آیت جس کا ایک ٹکڑا, فتق اللہ, ہم سب ظاہر ہمیں ذاتی اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص کو تقوی الہی تک پہنچنا ہے, لازم اور واجب ہے, اس کے بغیر کوئی فضیلت و کرامت حاصل نہیں ہوتی. اگلا ٹکڑا بہت عجیب ہے, وَأَفْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, تقوی الہی اختیار کرو. اور تقوی الہی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متقی اپنے کو قرار دے کہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ. افلحو, اصلاح کرو, ذات بینکم, اپنے باہمی معاملات کی. جس طریقے سے اسلامی معاشرے میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو اس کی اصلاح کرو. کہنے کیا مطلب, کہ ہم سب ٹھیک ہے, ہم سب, ہم میں بظاہر خرابی نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ مومن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب اختلافی نظریات کے حامل ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک ہی چیز کے بارے میں ایک رائے رکھ سکتے ہیں, میں اس کے بارے میں دوسری رائے رکھ سکتا ہوں, اور یہ اختلاف ہمارے درمیان بہت جلدی تفرقے اور فساد کا سبب بن جاتا ہے. اصلحوا, جو تمہارے درمیان آپس کے معاملات ہیں ان کی اصلاح کرو. اور حدیث میں بھی یہی چیز کہی گئی ہے کہ خدا تک پہنچنے کے رستے اتنے ہیں کہ جتنے نفوس ہیں. یہ اصل حقیقت سے چیز کو ٹکرانا نہیں چاہیے, لیکن جزیات اور فروعات بے شمار ہو سکتی ہیں. آپ ایک طریقے سے ایک چیز کو دیکھیں گے, میں دوسرے طریقے سے دوسری چیز کو دیکھوں, اس سے کبھی بھی اس اختلاف نظر کو کبھی فساد کا سبب نہیں بننا چاہیے. تقوی کی نصیحت کے بعد, افلحو وات بینے کو, اس چیز پر ہم معاشرے میں کتنی توجہ دیتے ہیں, پہلی بات مختصر. پھر دوسری آیتیں, آیتوں کا سلسلہ نسبتاً تفصیلی ہے, سورہ فصلت یا حامیم سجدہ میں, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے زیادہ حسین کس کا قول ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف دعوت دے, جو خدا کی طرف بلائے. ہمارے معاشرے میں جس چیز کی عام طور سے سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہ کہ دعوت دینے والا حقیقتاً اللہ دعوت نہیں دے رہا ہوتا ہے. اور اس امر کو, اس حقیقت کو, یعنی کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر آپ خود آغا خمینی کے جو بانی ہیں انقلاب اسلامی ہے, ان کے اگر آپ دروس, مکتوبات, کتابیں جو دور انقلاب میں جو آثار ان کے سامنے آئے, اس سے پہلے, اس میں سب سے زیادہ زور انہوں نے اپنے ساتھیوں میں اسی بات پہ دیا ہے, سب سے زیادہ زور اسی بات پہ دیا ہے کہ جب آپ ایک دعوت پیش کرتے ہو, جب آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز اس نیت سے رکھتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, اس میں دو قسم کے فساد سب سے پہلے انٹر ہو جاتے ہیں. یا دعوت دینے والا انہیں دنیا کی طرف دعوت دیتا ہے, یعنی دنیا کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی لالچ دیتا ہے, دنیا کے امور, یا اس سے آگے بڑھ کے اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے, نام استعمال کرتا ہے خدا اور دین کا, نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے قریب ہو جائیں, لوگ میرے زیر اثر آ جائیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس معاشرے میں جو بھی بلائے, جو بھی پکارے, جو بھی دعوت دے, جو دعوت بھی ہو, اور انشاءاللہ آگے چل کے ابھی تھوڑا سا ہم اس بات کو اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ خدمت خلق صرف وہی کر سکتا ہے جو فقط اور فقط خدا کی بنیاد پہ دعوت دیتا ہے. خدمت خلق اس کے علاوہ کسی سے ممکن ہی نہیں ہے, باقی سب انسان خلق کی خدمت کے نام پر آگے بڑھتے ہیں لیکن مخلوق کو خراب کر کے واپس جاتے ہیں. خدمت خلق صرف اس سے ممکن ہے, یعنی جس کی بہترین مثال انبیاء علیہ السلام, صرف اس سے ممکن ہے جو داعین اللہ, جو خدا کی طرف دعوت دینے والا. ابھی انشاءاللہ اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح کریں, اس سے بہتر قول کس کا ہے, ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف دعوت دے. اللہ کی طرف دعوت دینے والا شخص کیا ہمیشہ سچا ہوتا ہے؟ نہیں, بہت سارے مواقع پر سچا نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعوت الفاظ خدا کے لیے, نیت اپنی ذات کی طرف. رب نے اس جملے کے آگے دو شرطیں لگائیں, وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ اس بات پر نظر رکھو کہ جو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا عمل صالح ہے یا نہیں ہے. عمل صالح کی بنیاد میں نے آپ کو دوسری تیسری تقریر میں بتائی تھی. پھر ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بقرہ 177. عمل صالح کی بنیاد کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. عمل صالح کی بنیاد کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کہ جو عمل انجام دیا جائے وہ محبت خدا کی بنیاد پر انجام دیا جائے. یہ عمل صالح کی اصل ہے. ظاہراً نیک کام کو عمل صالح نہیں کہتے. یہ ایک بات. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اپنے اعتقاد اور اپنی ذات میں تسلیم حق ہو, جس کے وجود سے, جس کی زبان سے کوئی چیز ایسی برآمد ہو جو برخلاف حق ہو, جس کے عمل سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جس میں صالحیت نہ پائی جائے. وہ شخص زبان سے کچھ بھی کہتا رہے لیکن داعین اللہ نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک ورڈ ہمارے جیسے عوام کے لیے بھی. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غلط اور انتہائی نامعقول ٹرمز ہمارے درمیان رائج ہیں عوام اور خواص کی, اس کی وجہ سے بہت بہت فساد پھیلتا ہے. حقیقتاً خدا کی نظر میں کوئی بھی انسان عام اور خاص نہیں ہوتا ہے. یعنی خدا نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں نے ہر شخص کو اپنی فطرت کا نور دیا. ہر انسان, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, ہر شخص کو میں نے نور عقل دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ صحیح اور غلط میں تشخیص و تمیز کر سکتا ہے. اس کے بعد لوگ اپنے اختیار سے بہتر ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں. خدائی اصطلاح میں عام اور خاص کسی چیز کا نام نہیں ہے. خدائی اصطلاح میں مسلمان اور کافر ہوتے ہیں, جو حق کو قبول کر لے, جو حق کا انکار کر دے. اور پھر مسلمان میں درجات ہوتے ہیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حق کو قبول کر لیا ہے, اور اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا ہے تو آپ نے حق کو سمجھ کے قبول کیا ہے یا بغیر سمجھے قبول کیا ہے. اگر ہم نے حق کو بغیر کسی سمجھ کے اور معرفت کے قبول کر لیا ہے, لفظی طور پر اس قبولیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واپس جائیے, اپنے اسلام پہ نظر ثانی کیجئے. اگر حق کو سمجھ کے قبول کیا ہے تو حق کے نام پر کوئی آپ کو دھوکہ دے کے آسانی سے نہیں جا سکتا. اگر آپ نے کسی بھی درجے پر حق کو سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکایا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق کے نام پر آپ سے فریب کرے, فراڈ کرے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. ایک دفعہ غلطی ہوگی, دو دفعہ غلطی ہوگی, لیکن ایک ہی سوراخ سے ہزار بار ڈسے جانا, پیغمبر اکرم نے یہ جملہ فرمایا نا, مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. یہ حضور کی حدیث ہے, کیونکہ مومن بابصیرت ہے. ایک دفعہ دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن ایک ہی مقام سے ہر بار اور بار بار دھوکے میں مبتلا ہونا, تو پھر ہمیں اپنے اسلام اور ایمان پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو اگر اس جگہ پر ہم سے یہ سوال کیا جائے, ہم سے یہ کہا جائے کہ یہ بات کی تو جا رہی ہے, ہم پہچانے کیسے؟ ہمیں تو پہچان میں ہی نہیں آتا, ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ عمل صالح کیا ہے, ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کون تسلیم ہے, حق ہے, کون نہیں ہے. اتنی بصیرت ہمارے اندر موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے, اور اس کی کچھ نشانیاں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب ہم اس چیز کی طرف کہ معاشرہ کوثر کیسے بنتا ہے. برائی اور اچھائی کبھی ہم پلہ نہیں ہوتی. حسنہ نیکی اور برائی کبھی ایک معیار پہ نہیں ہوتی, بلکہ برائی پست ہے, نیکی بلند ہے. ادفع باللتی ہی احسن, تو پس تم احسن کے ذریعے سے دفع کرو برائی کو. یہ اسپیشل میسج ہے, اسپیشل. ادفع دفع کرنا, دور کرنا. کس کو دور کرنا؟ خرابی کو, سیئات کو, برائی کو. ہی احسن, کس چیز کے ذریعے سے دور کرنا؟ ایک شخص نے آ کے مجھ کو برا کہا, میں نے اس کو 10 گنا زیادہ برا کہا. برائی دور ہو جائے گی، سیئہ ختم ہو جائے گی. ادفع، دفع کرو، باللتی، کس چیز کے ذریعے سے، ہی احسن، جو سب سے حسین ہو. اندھیرا کبھی اندھیرے سے دور نہیں ہوتا، گندگی کبھی گندگی سے دور نہیں ہوتی، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور چاہیے ہوتا ہے. جو احسن ہو، اس کی مثال کئی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج ایک دوسرے کہ جیسے ہم امام حسن علیہ السلام کے جملے، امام حسن علیہ السلام کے واقعات ہیں، امام باقر علیہ السلام کے واقعات جو کتابوں میں لکھے ہیں، کہ جب لوگوں نے آ کے انتہائی بدتمیزی سے گفتگو کی، انتہائی بدتمیزی سے گفتگو کی، بلکہ پانچویں امام کے حوالے سے آپ کی والدہ کو برا کہنا شروع ہو گیا ایک شخص آگے، آپ نے بہت سکون سے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو خدا میری والدہ کی مغفرت کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو خدا تجھے معاف کر دے. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حکایت کہ ایک شخص نے آپ کو آ کے برا کہا، آپ نے بہت نرمی و محبت سے اس کو جواب دیا. آپ کے حوارین نے پوچھا کہ یا روح اللہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ عام طور سے کہ اگر کوئی ہم سے برا کرے تو ہمیں دس گنا زیادہ اس سے جواب دینا چاہیے سخت. عجیب جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کے اندر باغ جنت ہے اس میں سے خوشبو اور مٹھاس باہر آتی ہے، جس نفس میں نار جہنم ہے اس میں سے حرارت اور بدبو باہر آتی ہے. ادفع باللتی، یہ معاشرے کو کوثر بنانے کی بہترین ترکیب ہے کہ ہم برائی، ایک شخص نے غلطی کی اور اس سے زیادہ سختی سے اور اس کے دس گنا زیادہ برائی اس کے اوپر جائے، لیکن آگے کی آیتیں کیا کہتی ہیں؟ اب دیکھیں، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی، اس کے آگے کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم نے یہ رویہ اختیار رکھا کہ کبھی برائی کے کو برائی سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کی، بلکہ حسین کا لفظ ہے، اچھائی نہیں، حسن سے دور کرنے کی کوشش، حسن عمل سے، تو کیا ہوگا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم، وہ گویا تم آپس میں گرم جوش ولی ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے. تو اصلاح اس کو کہتے ہیں، دلوں کو قریب کرنے کا نام اصلاح ہے، اپنی انانیت کی تسکین کا نام اصلاح نہیں ہے کہ ہم نے اس بات پہ خوش ہو گئے کہ اس نے ایک مجھ سے کہا اور میں نے دس سنائی، کیا ہوا اس سے؟ اس سے کوئی اصلاح ہوئی؟ میری انانیت کو تسکین ملی بس. اور پھر اگلی آیت، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ لوگ جو صابر ہیں. اس مقام تک پہنچنا کہ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دفع کریں، اس مقام کو، اس جگہ تک کو نہیں پا سکتے مگر الا الذین صبروا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صبر بیس ہے. جس انسان میں صبر نہیں ہے، جس انسان میں استقامت نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں آئے گا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس کو نہیں پا سکتے مگر وہ لوگ کہ جو خدا کی بارگاہ میں عظیم حصہ رکھتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے ظرف کے علاوہ کسی اور ظرف میں یہ طاقت نہیں ہے. اور کیونکہ ہم نے اپنی بنیادوں پر نہیں محنت کی ہوئی، اس لیے ہم اپنے معاشرے کو کوثر نہیں بنا پاتے، یعنی خیر و برکت ایجاد کرنے والا نہیں بنا پاتے. یہ ایک اہم ترین پیغام قرآن کریم کا، کہ اپنے معاشرے میں، اپنے اجتماع میں اس رویے کو اپناؤ، کبھی بھی گندگی کو غلاظت سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرو، کبھی بھی اندھیرے کے جواب میں کوئی اور اندھیرا لا کے رکھنے کی کوشش نہیں کرو. مثلا جہالت کے اندھیرے کو حماقت کے اندھیرے سے دور نہیں کیا جا سکتا، ایک طرف جہالت، دوسرے اس کے مقابلے میں حماقت آ جائے، دونوں اندھیرے ہیں، وہ اندھیرے کی شدت میں اضافہ ہی کرے گا، کوئی دوری نہیں ہو سکتا. اب آئیے تیسرا مقام، جو جہاں سے ہمیں ایک اور بہت اہم میسج ملتا ہے اسی حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات واضح ہو رہی ہوگی. اچھا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کو بھی سن لیں. جو چیزیں انفرادی زندگی میں کمال کا سبب بنتی ہیں، اجتماعی زندگی میں عملاً اس سے فرق پایا جاتا ہے، وہ چیزیں جو آپ کو کمال تک لے جاتی ہیں، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اجتماعی زندگی کے کمالات، بیس تو ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے، منزل بھی ایک ہی ہے، لیکن اجتماع کی نوعیت کے اعتبار سے اعمال میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا مقام سورہ بلد ہے، سورۃ البلد، جو قرآن کریم کا 90th نمبر 90. عجیب و غریب بیان ہے اس سورے میں، عجیب و غریب بیانات ہیں، جس کو تھوڑا سا میں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ وہ شہر مکہ ہے جس کی میں قسم کھاتا ہوں، یعنی خدا قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بهذا البلد، اور اس شہر کی خصوصیت کیا ہے کہ وانت حل بهذا البلد، کہ اے رسول تم اس شہر میں آمد و رفت رکھتے ہو. ووالد وما ولد، اس باپ اور بیٹے کی قسم کہ جس کی برکتوں سے یہ شہر آباد ہوا، یعنی ابراہیم و اسماعیل. پھر ان قسموں کے بعد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ ٹکڑا ڈائریکٹلی ہمارے موضوع سے کنیکٹ ہوتا ہے. لقد، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، فی کبد، رنج و خستگی میں خلق کیا ہے. یعنی انسان جب تک اس دنیا میں ہے رنج اور مصیبت اور بلا کے اندر ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے نکلے اور خستہ حال نہ ہو. یہ زندگی خستہ کرے گی تمہیں، جس میں ہم نے تم کو بطور امتحان رکھا ہے. اب فرق اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے رستے میں خستہ ہوتے ہو، جنت کے رستے میں خستہ ہوتے ہو، یا خدا کے رستے میں خستہ ہوتے ہو. جو کل میں نے تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، تین قسم کے انویسٹرز اگر آپ کو یاد ہو، ایک ینفقون فی ہاذہ الحیات الدنیا ہے، ایک ینفقون فی سبیل اللہ ہے، ایک ینفقون ابتغاء مرضات اللہ ہے. تین قسم کے لوگ، تین قسم کے انویسٹرز. خستگی ہوگی، کوئی انسان یا سکون سے نہیں رہ سکتا، یہ زندگی ہر ایک کو رنج میں ڈالے گی، مبتلا کرے گی، تھکا مارے گی. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس رستے میں تھکنا پسند کرتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کبیدگی سے نجات نہیں ہے. پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں کسی کے انڈر اتھارٹی نہیں ہوں، بالکل آزاد ہوں. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، یحسب ان لم یرہ احد، کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، نہ میں کسی کی اتھارٹی میں ہوں، آزاد ہوں، جو چاہے کروں. پھر خدا کچھ باتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے، ان ہدیناہ النجدین، ہم نے انسانوں کو دو بہت واضح رستوں کی ہدایت دی، یعنی ایک راہ حق ہے، ایک راہ باطل ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ امام علیہ السلام کی تفسیر ہے، کہ دو رستے یہ دو رستے کون سے ہیں جو واضح اور روشن ہیں انسان کے سامنے، ایک راہ حق ہے ایک باطل ہے، ایک خیر ہے ایک شر ہے. کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زندگی کا اصل مسئلہ حق اور باطل ہے، گناہ اور ثواب نہیں ہے. انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دو رستوں کی ہدایت. فلق تحمل عقبہ، پس وہ انسان تیزی کے ساتھ اس کی طرف کیوں نہیں بڑھا کہ جو دشوار گزار رستہ تھا، جو سختی والا رستہ تھا، اس کی طرف تیزی کے ساتھ کیوں نہیں بڑھا؟ وہ دشوار گزار رستہ کیا تھا؟ وما ادراک مل عقبہ، تم عقبہ کو کیا جانو؟ فک رقبتن، گردن کا چھڑانا، آزاد کرانا نہیں، آزاد کرانے کے لیے لفظ اعتاقہ ہونا چاہیے تھا. اور یہاں پر حضور کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے اسی جملے پر، کہ جس میں آپ نے اعتاقہ اور فکا کو ڈیفرنشیٹ کیا ہے. گردن کو آزاد کرانے سے مطلب ہے کہ جیسے غلام آزاد کرانا، کہ جس کو آزاد کرانے کے لیے پوری قیمت آپ دیں. فک و رقبتن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی گردن کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کامیاب نہیں ہو پا رہا، جہاں کوشش میں کمی ہے وہ آپ پوری کر دیں. دو قسم کی آزادی، ایک شخص غلام ہے بالکل قیدی ہے، آپ پوری قیمت اس کے دیں اس کو آزاد کرا لیں. ایک شخص ہے کہ جو ایک شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل پا رہا، آپ اس کی ہیلپ کر دیں. یہ جملہ میں نے کچھ دوستوں سے کہ جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم خدا کے رستے میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کریں، ہم کیا کریں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، ہماری عبادتوں میں لذت پیدا ہو، تو میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ خدا کی طرف بلند ہونا چاہتے ہیں تو اس کے مسئلے کو حل کریں جو خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. خدا کی رحمت ہمیشہ آپ کے لیے شامل حال ہوگی. اگر انسان اپنی زندگی میں یہ رویہ اختیار کرے کہ ان بندگان خدا کے لیے، کہ جو خود بہت سارے بندگان ایسے ہیں کہ جو اپنی پرابلم خود سالو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فک و رقبتن کا مطلب ہے کچھ ہے اس کے پاس، آپ جا کے کمی پوری کر دیں، آپ اس کو اس مصیبت سے باہر نکال دیں، آپ اس پریشانی سے اس کو نکال لیں. یہ کیا ہے؟ عقبہ ہے، یہ دشوار رستہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس پہ چلنا. وہ اطعام، اور کھانا کھلانا، فیڈ کرنا، فی یوم ذی مسغبت، کس دن کھانا کھلانا؟ جب قحط عام ہو، بھوک والے دن. بھوک والے دن کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہو سکتا ہے تم خود بھی بھوکے ہو. جب بھوک عام ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے تم خود بھی ہاتھ بھرے ہوئے نہ ہو تمہارے. فی یوم ذی مسغبت، یتیما ذا مقربہ، کسے کھانا کھلائیں؟ اس یتیم کو جو قرابت دار ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا اس مسکین کو جو خاک میں لوٹ رہا ہے. متربہ تراب سے، خاک میں تراب میں لوٹتے ہوئے مسکین کو، یا قرابت دار یتیم کو. اس کے ظاہری معنوں پہ آپ غور کر لیں تو عجیب ہے، اس کے باطنی پہلو پر جانا تو بات کی بات ہے. اس رستے کو کہ کسی کی گردن کا چھڑانا، قرابت دار یتیم، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بے سرپرست ہو، سرپرست کے نہ ہونے کی وجہ سے ولنریبل ہو ٹو آل ٹائپس آف ڈینجرس، خطرات، اس کو کھانا کھلانا. مسکین جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، مسکن نہ ہو، اس کو کھانا کھلانا. اور یہ صرف ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کو بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب اس آیت کے ذیل میں فلینظر الانسان الى طعامہ، کہ انسان کو نظر کرنی چاہیے اپنے کھانے کی طرف، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی رزق علم، صرف یہ کھانا رزق نہیں ہے، طعام نہیں ہے بلکہ وہ علم جو تم اپنے نفس میں ڈالتے ہو، اس سے زیادہ اہم رزق ہے. یتیم یعنی امام صادق علیہ السلام کے جملے میں کہ وہ شخص، انتہائی فضیلت بیان فرمائی آپ نے اس شخص کی کہ جو ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرے، ہمارے یتیموں کی. پوچھا گیا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے معارف سے بے خبر ہیں، انہیں ہمارے معارف تعلیم کرے، وہ یتیمان آل محمد کا سرپرست ہے. یہ معاشرے کو کوثر بنانے کا نسخہ ہے. اطعام، یتیم کا اطعام، مسکین کا اطعام، یعنی اس کا مطلب کیا؟ خدا کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، نہ کوئی شخص ظاہری غلام رہے نہ معنوی غلام رہے. معنوی غلام کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، جو اب جاہلانہ رسوم و رواج کا غلام ہے، یہ معنوی غلام ہے سارے، یہ سب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہیں. فک و رقبتن، تو اے وہ شخص جو صاحب تقوی ہو، اے وہ انسان ہو جو مؤمنین ہو، اس پر خوش ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ تم نے تقوی کو حاصل کر لیا. اپنی پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتے رہو جتنا تمہارے بس میں ہے اور میسر ہے کہ دوسرے انسانوں کی گردنوں کو اس توق سے آزاد کراؤ. فک و رقبت او اطعام، اس معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان یتیم رہ جائیں، چاہے ظاہری یا معنوی. اس اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ یہاں کسی کا ٹھکانہ نہ ہو. اسلامی معاشرے کی یہ کریکٹرسٹک نہیں ہے کہ یہاں کوئی خاک میں رل رہا ہو. اس اپروچ کو جب ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ، لیکن کس بنیاد پر؟ محبت خدا کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ تعلق با خدا کی بنیاد پر. یہ بہت اہم ہے، یہ ورڈ آف کوشن. ورنہ جو شخص تعلق خدا کی بنیاد پر مخلوق خدا سے نزدیک نہیں ہوتا، وہ انہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا کے واپس آئے گا، نہیں پہنچا سکتا منزل پر. جسے خود منزل کا شعور نہیں ہے، جو خود منزل کو نہیں جانتا، جو خود حقیقت کی معرفت نہیں رکھتا، وہ بظاہر نیک نیتی سے آگے بڑھے تب بھی نتیجہ نہیں دے سکتا. اس کے بعد کی آیت آپ سنیں گے جو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے. ہماری نظر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے کہا یہ کون سی خاص بات ہوئی کہ کسی کی گردن آزاد کرا دی یا یتیم اور مسکین کو کھانا کھلا دی، یہ کیا خاص بات؟ ان انسانوں کی جو توصیف کی گئی ہے اگلے ٹکڑے میں، اگلی آیت میں، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. جو انسان اس دشوار گزار رستے پر چلنے کے قابل ہو جائے، چل لے، وہ کون ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تواصوا بالصبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تواصوا بالمرحمہ کرنے والے ہیں. آپ اس کو سورہ والعصر سے ملا کے دیکھیں کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساری کی ساری صفات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور خدا اس کی دلیل، خدا اس کا ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ جو میری خوشنودی کی خاطر، جو میری رضایت کو تلاش کرتے ہوئے میرے بندوں کی گردنوں کو آزاد کرائے گا، میری مخلوق میں یتیم اور مسکین کی خبر گیری کرے گا ظاہری، باطنی اور معنوی اعتبار سے، وہی مومن ہیں، وہی تواصوا بالصبر کرنے والے ہیں، وہی تواصوا بالمرحمہ ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، اور وہ ہیں جو اصحاب میمنہ ہیں، یعنی امن کو جس نے پا لیا، ابدی اور دائمی امن کو جس نے حاصل کر لیا. ایک صلوات محمد. آج کی حد تک گفتگو ختم، صرف ایک جملے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل سے جو ہمارے پاس دو دن باقی بچے ہیں اس میں ہم اس بات کو، اس امر کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس امتحان میں اللہ کی مارکنگ کا معیار کیا ہے، یعنی خدا کس بنیاد پر ہمارے جواب کو نمبر دیتا ہے. ہم میں سے بظاہر عبادات بھیج رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، نیک اعمال بھیج رہے ہیں، لیکن کیا سب کے سب ایک نمبر، ایک درجہ لے کے آ جائیں گے؟ یا فرق کہاں پہ پڑتا ہے، کس چیز سے پڑتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے دو دنوں میں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بس نقطہ آخر اس جگہ پر کہ جب بھی، یعنی ہمیں اور آپ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس معاشرے میں کوئی داعین اللہ نہیں ہے. خدا ہم سے یہ سوال پوچھے گا تم کیوں نہیں بن گئے؟ اگرچہ کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے معاشرے میں کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بات واقعاً سمجھ میں آ رہی کہ کوئی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں آگے آگے؟ ذمہ داری سب کی ہے. میں پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خدا کی نظر میں عوام اور خواص کوئی چیز نہیں ہوتے ہیں. خدا کی نظر میں عوام اور خواص کوئی چیز نہیں ہے کہ عوام یہ بات اس چیز کو سوچے کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہم تو بےچارے جاہل ہیں، ہم تو لا علم ہیں، ہم سے ہر تکلیف ساقط ہے. جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ خواص ہیں، خدا فقط ان کو جا کے پکڑے گا، ایسا بالکل بھی نہیں. اور ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا خواجہ معین الدین چشتی امریکہ کے، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ سب سے بری چیز کیا ہے جو انسان کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ انسانوں کا عوام اور خواص میں ایک دوسرے کو تقسیم کرنا. معاشرے کے ساتھ جو سب سے برا سلوک کیا جا سکتا ہے وہ یہ، یعنی آپ نے جس کو کہا عوام، اسے آپ نے جاہل، غیر ذمہ دار، بے اہمیت قرار دے کے سائڈ میں کر دیا. جس کو آپ نے کہا خواص، اس کو آپ نے لائسنس ٹو کل دے دیا، جو دل چاہے تمہارا کرو کیونکہ تم خواص ہو. یہ بےچارے بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو اب تمہارے سامنے بولنے کی بھی طاقت نہیں رہتی. سب سے برا سلوک جو معاشرے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ اسے عوام اور خواص میں تقسیم کر دینا. عوام اور خواص نہیں ہے، اہل حق اور اہل باطل ہیں، بندگان رحمان اور بندگان شیطان ہیں، مؤمن اور کافر ہیں. ان بنیادوں پہ تقسیم معاشرے کی ممکن ہے، عوام اور خواص کوئی چیز نہیں ہوتے. تو اس بات کو ذہن میں اپنے راسخ فرما لیجئے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سب ذمہ دار فقط اپنی ذات کے نہیں ہیں. یہ امتحان صرف میرا نہیں ہے، یہ امتحان ہم سب کا ہے. ہم سب سے مراد کون؟ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر وہ شخص جو نظام خدا اور دین خدا کو قبول کرتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے. ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں. ہم میں سے کسی ایک کی خراب حرکت ہر ایک کی سیفٹی کو انڈینجر کر سکتی ہے. اس بات کو سمجھیں. افلحو ذات بینکم. میں اگر یہاں پر بیٹھ کے ایک خرابی خدا نخواستہ ایجاد کروں گا، آپ اس خرابی سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو معاشرے کا بھی کوثر بننا ضروری ہے، حامل کوثر بننا ضروری ہے. جب ہم ان ایٹیٹیوڈز کو لے کر صحن امتحان میں وارد ہوں گے، یعنی یہ کنسپٹس آپ کے سامنے واضح ہوں، جب آپ خدائی امتحان کے محل اور مقام پر وارد ہوں، یہ بات آپ کے دماغ میں واضح ہو، یہ اپروچ ہونی چاہیے. اس اپروچ کے ساتھ جب خدا کی طرف سے بلا آئے، جب ابتلا میں ڈالے جائیں، اس اپروچ کے ساتھ کام کرنا ہے، تب انفرادی اور اجتماعی طور پر انشاءاللہ کامیابی کا منہ دیکھ سکیں گے. تب خدا کی بارگاہ میں بلند ہو سکیں گے، تب خدا کی محبت اور عنایت کو حاصل کر سکیں گے. ایک صلوات محمد اللہ اور کربلا کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے یہی پیغام ریکرنگ ہے کہ جیسے شہید مطہری نے ایک جملہ یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو درد تھا جب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت میں طلب اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو کیا اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ کوفے کے بازار میں لوگ کم تول رہے تھے، یا کوفے کی مسجدوں میں لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، یا وہاں لوگ روزے رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ ظاہر اسلام میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی تھی، روح اسلام رخصت ہو گئی تھی، معنویت دین رخصت ہو گئی تھی. تو جہاد سید الشہداء علیہ السلام، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ دین لوگوں کے منہ کا مزہ ہے، جس طریقے سے منہ میں ٹافی ڈال کے چوستے ہیں، اسی طریقے سے دین کو انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا ہوا ہے کہ اس سے لذت حاصل کرتے ہیں. لیکن جب دین کی خاطر آزمائش کا وقت آتا ہے تو پھر دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، کہ اس پورے کل عرب سے جناب سید الشہداء کو کتنے افراد میسر آئے، جن کی تعداد مختلف روایتوں میں 70 سے 100 کے درمیان، اس سے زیادہ نہیں تھے، کہ جو اس بات پر آمادہ ہو گئے ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو حجت خدا کی زندگی کے ساتھ ملانے کو تیار ہیں. اور جس راہ پر حجت خدا اور امام برحق ہم کو چلائے، اس راہ پر چلنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب عصر عاشور، ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تنہا ہیں اور ارد گرد اصحاب کے لاشیں، اصحاب و انصار و آوان اور رشتہ داروں کے، اس وقت آپ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے وفادارو، اے میرے بیشے کے شیرو، کیا ہو گیا ہے کہ آج حسین تم کو آواز دیتا ہے اور تم حسین کی پکار پر لبیک نہیں کہتے؟ تم تو وہ تھے کہ میری ایک آواز پر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن آج میری صدائے حل من ناصرن ینصرنا بلند ہوتی ہے اور تمہاری طرف سے جواب نہیں آتا. تو اس وقت ان شہداء کے لاشوں میں حرکت ہوئی کہ اے حسین یا ابا عبداللہ، ہم اس وقت بھی، اگرچہ کہ ہماری ظاہری زندگی نے وفا نہیں کی، اگرچہ کہ ہمارے جسم رکاوٹ ہیں، لیکن ہماری روحیں آپ کی حمایت کرنے کو بیتاب. امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ دردناک اور دل خراش واقعہ ہے کہ جو مؤمنین کے سینے پر اس وقت تک داغ ہے کہ جب تک امام زمان علیہ السلام اس کا بدلہ نہیں لے لیتے، اور کل عالم اسلام کے لیے شرمناک ترین کہ فرزند رسول خیمے میں رخصت آخر کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس وقت تمام بیبیاں جس حسرت سے اپنے والی و وارث کی طرف نظر کرتی ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک ایک بی بی کو سلام کرتے جاتے ہیں کہ سلام علیک یا زینب، یا رقیتو، یا ام کلثوم. خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سواری پر تشریف لے جائیں، لیکن سواری آگے چلنے سے انکار کر دیتی ہے. جھک کے دیکھتے ہیں تو سواری کو چھوٹی سی ایک بچی نے روک رکھا ہے، کہ جو یہ کہتی ہے کہ اے اسب وفادار، صبح سے اب تک میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آتا. اے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو میدان کی طرف نہ لے جا. امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہیں اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سکینہ، اپنے آنسوؤں کو روک لو، کہ حسین کو تیرے آنسوؤں کی برداشت نہیں. بیٹی کو خیمے میں واپس بھیجتے ہیں, میدان جہاد میں تشریف لائے, بے مثل جہاد کیا, یہاں تک کہ وقت نماز عصر آیا اور جیزا کے روایتوں میں موجود ہے کہ آسمان سے ایک صدا بلند ہونا شروع ہوئی کہ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک. جناب سید الشہداء نامعلوم اپنے زخموں کی شدت کی سبب زمین پر تشریف لائے, یہ وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے زمین پر تشریف لائے, اور وہ جسم نازنی جو تیروں اور نیزوں کے زخموں سے چھلنی تھا اس جسم کو سجدہ آخر میں بارگاہ خداوندی میں رکھا. اس وقت ظالم خنجر ستم لے کے بڑھا اور اس سوکھے گلے کی کٹتی رگوں سے یہ آواز سنائی دی کہ رون بقوائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالمین تمام مؤمنین و مؤمنات کی حاجات دنیاوی و اخروی کو بر لائے. رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن اور اہل بیت سے حتی الامکان نزدیکی اور تقرب عنایت فرمائے. پروردگار عالمین ہمارے درمیان موجود افتراق و انتشار اور ہر قسم کے فساد کو برطرف فرمائے. خداوند کریم اپنی محبت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدائے بزرگ و برتر امت مسلمہ میں موجود تمام مصائب و مشکلات کا بہترین حل عنایت فرمائے, اور جس ہستی کے آمد کے ہم سب منتظر ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے کمال تک پہنچائیں ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. السلام علیکم.
السلام علیک یا ابا عبداللہ.